من المرشد المحبوب سيدي يوسف عزيز قلبي ومحبوبي مرشدي مولاي العالم الله مجدد زمان حضرت مولانا شاه حكيم منبر التسعه رحمه العالمين کوئی حاجت برکتا ہوں میری چوکھٹ پہ سر رکھنا کوئی حاجت برکتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر رکھنا بھگوان جی کیسا کیا ہے آج قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں پیروں کو سجدے ہو رہے ہیں پیروں کو ہاتھ پیر چھوئے جا رہے ہیں اور پیروں سے مانگا جا رہا ہے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں کیسی جہاد ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جہاد سے بچایا خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر پیر کیا چیز ہے پیغمبر بھی اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کے محتاج خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے اسے تو مانگتا ہے اولیاء سے اولیاء سے مانگ رہے ہاں اولیاء کے پاس جاؤ ان سے دعا کی درخواست کرو کہ ہمارے لیے اللہ سے مانگو یہ تو ٹھیک ہے اولیاء اللہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ان سے درخواست کرو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سب نے فرمائیں گے تین باتیں گناہ چھوڑنے کی اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے تین باتیں اللہ کی دوستی ہدایت ولی کے اللہ کا ولی ولی کیا ہے اللہ کی دوستی اس کو حاصل ہو اس کی تین کام کرنے کے ہیں ایک تو یہ اچھا ولی بنتا کیسے ہے کیا چیز کی ضرورت ہے عام ذہن یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تحجد گزار اور سب سے زیادہ اشراف اللہ دین سب سے زیادہ درمیان تلاوت کرنے والا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا اللہ کے ولی تو عبادات کرتے ہیں تحجد گزاری کرتے ہیں اشعار بھی پڑھتے ہیں قعود بھی پڑھتے ہیں ذکر اذکار بھی کرتے ہیں خوب لیکن بنیاد کیا ہے بنیاد ہے گناہ چھوڑنا گناہ نہیں کرتے ہیں ان کی ولایت کی اصل بنیاد کیا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے تو گناہ چھوڑنے کے لیے تین کام پہلا کام کہ خود ہمت کرو گناہ ہمت سے چھوٹتا ہے تعویذات سے نہیں چھوٹتے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ نماز میں سستی کرتا ہوں کوئی تعویذ دے دیجیے فرمایا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی تعویذ نہیں جس کے اندر کوئی سپاہی ڈنڈا لیے بیٹھا ہو اور نماز کے بعد نکلے اس میں سے تعویذ دے سے تمہاری کھوپڑی ٹنٹن بجائے کہ چل نماز کر میرے پاس تو ایسا کوئی تعویذ تعویذ اس کا یہی ہے کہ ہمت کرو کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہمت کرو اپنے اختیار کو استعمال کرو بس سب سے پہلا کام ہے گناہ چھوڑنے کے لیے یعنی اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے خود ہمت کرو اور دوسرا کام یہ ہے کہ دعا کرو اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت جو آپ نے دی ہے اگر دی نہ ہوتی ہمت تو اللہ تعالیٰ محمد اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہمت تو دینی گناہ چھوڑتی اور مطالبہ اس چیز کا کر رہے ہیں جس کی ہمت نہیں دی تو ہمت تو اللہ نے دی ہے تو یہ دعا کرے کہ یا اللہ گناہ چھوڑنے کی جو ہمت آپ نے دی ہے اس کو مجھے استعمال کرنے کی توفیق عطا کرے استعمال نہیں کرتے ہو مثال اس کی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے کہ بھینس جب بچہ دیتی ہے تو جب گوالا اس سے بچے ہونے کے بعد دودھ نکالتا ہے تو پورا دودھ نہیں دے گی کبھی وہ تھوڑا سا دودھ چڑھا لیتی ہے اوپر اپنے بچے کی ہم نے مشاہدہ آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہمارے بچپن میں ایک جگہ قریب تھی وہاں بھینسوں کے باڑے سے بھینسیں لے آتے تھے محلے میں اور وہاں سامنے سامنے تازہ دودھ نکال کے دیتے تھے تو وہ گوالا جو دودھ نکالتا تھا وہ پہلے اس کے بچے جس کا بچہ ہوتا تھا اس کے منہ پہ اس کی تھار مارتا تھا دودھ کی تو اس بھینس کو دیکھ کے اطمینان ہو جاتا تھا کہ میرے بچے نے دودھ پی لیا اس کے بعد وہ بالٹی میں دودھ اتارتا پھر وہ دودھ دے دیتا یہ ہوشیاریاں ہوتی ہیں گوالا وہ جانور ہوشیاری کر رہے تو گوالا بھی ہوشیاری سب ایک دوسرے کو چکر دے رہے تو بہرحال جو ہمت اللہ نے کی ہے وہ ہمارا نفس چوری کر لیتا ہے نفس چوری کر لیتا ہے جس طرح بھینس دودھ چورا لیتی ہے تو نفس بھی ہمارا وہ ہمت کیوں نہیں کرتا. اس کے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلا کام کہ وہ ہمت کرے, گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے. ارادہ جس کام کا نہیں ہوتا وہ کبھی تکلیم کا نہیں, جس کام کا انسان ارادہ کر لیتا ہے اتنا کام ہو جاتا ہے. مثلاً ابھی اگر یہ کام ہو کہ تو ان کو کہہ دیجیے گا کہ جیسے شروع کرنا ہو پتا ہے, شروع تو ہو گیا الگ دن تو آتے جائیں گے وہ, لیکن خاص موضوع سے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ شروع بات کہہ دیں گے تو چل رہا توفیق سے. ابھی اتنی کی شدید گرمی ہے, اگر اعلان ہو کہ تھوڑا آپ ایسا کریں گے کیواڑی تک پیدل چل کے آ جائیے تو آپ کو ایک ایک ہزار گز کا ایک پلاٹ لیز شدہ قبضے والا نہیں لیز شدہ پلاٹ آپ کے نام ہم کر دیں گے, جس کی قیمت کم سے کم 2-2.5 کروڑ تو ہوگی. تو ہم میں سے کون ہے جو یہاں بیٹھا رہ جائے گا جس کو یقین ہو کہ وہاں ملے گا؟ شاید میں تو چاہوں گا. تو ارادہ جس کام کا انسان کر لے مشکل حالات میں بھی کام ہو جاتا, اور جس چیز کا ارادہ نہیں ہوتا تو آسانی کے باوجود کام مشکل معلوم ہوتا. عجیب جدید شعر ہمارے حضرت کے ہمارے بزرگوں کے بعض اوقات ایک شعر میں پورا پورا بیان ہوتا ہے, جس کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ پورا بیان سن لو یا وہ ایک شعر سن لو جس سے کام بن جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشوار ہے. اصل تو عشق آسان ہے, بس دل اور دماغ دل اس طرف مائل ہو جائے, اس کے نفع کا ہمیں احساس ہو جائے کہ واقعی اس کام میں نفع ہے. تو بہرحال پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم خود ہمت کریں, ارادہ کریں کہ ہمیں گناہ چھوڑنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں. اگر اللہ کو راضی کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اس میں اتنا نقصان ہے, اتنی تکلیف ہے, اور جو تکلیف ہے وہاں کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی, اور اگر ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں بھی ہے خدا نخواستہ اللہ کے فضل سے اگر ایمان پہ موت ہو گئی, اللہ کے فضل سے اگر ایمان پہ موت ہو گئی تو بھی اگر گناہگار مرے اللہ کو ناراض کر کے مرے تو کتنا برس تھا برس جہنم میں جلنا پڑے گا, وہ معمولی بات ہے. یہاں ایک چھوٹی سی انگلی جلانا, چھوٹی سی انگلی ذرا اپنی تھوڑی سی آگ میں جلا کے کوئی دکھائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی خواتین نئے مرد ہیں تو صافہ پڑ جاتا ہے کہیں جل جاتے ہیں, کتنے دن تک تکلیف رہتی. اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ, اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل نماز میں یہ حدیث لکھتے ہیں کہ ایک نماز میں سستی کرنے کا 30 سزا, یعنی وقت پر بھی پڑھ لے لیکن سستی سے پڑھے, بہت بڑی سزا لکھی ہے. اور جو آدمی جان بوجھ کر قضا کر دے, جان بوجھ کر قضا کر دی نماز, اگر اس کے بعد میں قضا پڑھ بھی دی اس کی سزا لکھی ہے 80 حفر, ایک حفر جہنم میں جلے گا, اور فرمایا کہ ایک حفر 80 برس کا ہوتا ہے, وقت کی مقدار 80 برس ہے, اور قیامت کا ایک برس 1000 برس کے برابر ہے. اس کو اگر سرد دیں ہم 80 برس کو قیامت کے 1000 برس سے 2,88,00,000 برس, ایک نماز کو قضا کرنے کی سزا نہیں. بتاؤ کہ کتنا عرصہ خدا نخواستہ ہمیں جنم میں جلنا پڑے گا. ہم نے تو یہاں مشکل سے 60-70 نہیں تو 100 برس کی زندگی دیکھنی ہے, 150 برس کی چلو مان لیے دیکھ لو گے, اس سے زیادہ کیا دیکھو, کہاں 150 برس اور کہاں 2,88,00,000 سال ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا. اللہ من تابہ کہ توبہ کر لے, آئندہ نہ کرنے کا ہے کرے, آپ کو نہیں پوچھا جو خود ہمت کرے. دوسری بات دعا کریں کہ اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی جو ہمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کی مجھے توفیق دے. روئے تھوڑا سا, رونا نہ آئے تو ہونے والی شکل یہ بات. اور تیسرا کام آسان خدا سے, یعنی اللہ والوں سے, اللہ کے پیاروں سے, نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کریں. اگر میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, میں چھوڑ نہیں پاتا ہوں, کمزور ہوں, گر پڑتا ہوں, خطا ہو جاتا ہوں, یا ہمت کرنے ہی محسوس ہوں گناہ چھوڑنے ہی محسوس ہوں, تو ہر چیز کا علاج انشاءاللہ اللہ والوں سے مل جائے گا. اور علاج کے علاوہ دعا بھی مل جائے گی. دوا بھی ملے گی دعا بھی ملے گی. دوا کیا ملے گی؟ ایک لاکھ دفعہ کلمہ شریف پڑھو ایک دان کے کھڑے ہو کے، یا دریا میں آدھی رات کو جا کے ننگے ہو کے ڈوب جاؤ اس میں کھڑے ہو کے یہ وظیفہ پڑھو. آسان آسان تدابیر جو ذرا نفس پہ بھاری ہوتی ہے، جسم پہ بھاری نہیں. بوڑھے سے بوڑھا ضعیف سے ضعیف آدمی اس کا پیٹ کو اختیار کرتا ہے. ایسی تدابیر اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو ہدایت کرتے ہیں. مختلف لوگوں کی مختلف تدابیر ہوتی ہیں بتا دیتے ہیں، تو اس سے ان کو نفع ہو جاتا ہے. ساتھ میں پھر وہ اللہ والا ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے، روتا ہے، اپنی راتوں کی آہوں میں اللہ سے گڑگڑاتا ہے کہ اللہ مجھ کو بھی اپنا بنا لیجیے، اور جو لوگ آپ سے مجھ سے آپ کے لیے تعلق کرتے ہیں ان کو بھی اللہ ہو جاتا ہے. تو دوا بھی کام کرتی ہے، دعا بھی کام کرتی ہے، تین کام کرنے کے. تو یہ تو صحیح ہے کہ اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست کرے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، تو مانگے گا وہ بھی اللہ ہی سے. یہی مضمون ہے کہ کوئی حاجت میں رکھتا ہوں تیری چوکٹ پہ سر، جو جائز حاجت ہو دنیا بھی مانگنی ہے تو بھی اللہ سے مانگ، مال مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، نوکری مانگنی ہے اللہ سے مانگ. ہاں اور یا اللہ کے پاس پوچھا ہو ان سے بھی دعا کرو، اس سے بھی انشاءاللہ کام تیز بنے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ یہ اور کاموں میں تو دنیا شامل ہو جائے تو عبادت برباد ہو جاتی ہے، اور عبادتوں میں اگر دنیا شامل ہو جائے، دنیا کی نیت ہو، تو عبادت برباد ہو جاتی ہے. لیکن دعا ایسی عبادت ہے جو دنیا کے لیے بھی مانگو تو وہ بھی عبادت ہے. اس میں دنیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مال دے دیجیے، وہ بھی عبادت ہے. وہ کیسی بات ہے، دعا کو بھی عبادت بنا دیا. یہ باتیں ہمارے بزرگوں کی. الٰہی اپنی رحمت سے تو کر دے باپ اگر اپنا، الٰہی اپنی رحمت سے تو کر دے باپ اگر اپنا، نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا، نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا، سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا، سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکٹ پہ سر اپنا، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکٹ پہ سر اپنا، خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، کرے اقدر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. بھائی جسم کس نے دیا؟ اللہ نے. مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دل کس نے دیا؟ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جگر کس نے دیا؟ سب سے پیر تک ہم اللہ کے ملک ہیں، اللہ کی ملک ہیں، امانت. تو اس کا حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ کا. خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، کرے اقدر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان نفس لاماتم بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ کو بری بری باتیں سکھلاتا ہے، بری باتوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، جہنم لے جانا چاہتا ہے. تو دشمن کو کچل دو. دشمن کو کچلنے سے خوشی ہوتی کہ نہیں؟ یا کم ہوتا ہے؟ اگر اس کے تقاضے پہ عمل کر دیا تو دشمن خوش ہو جائے گا. دشمن کو خوش کرنا عمل نہیں ہے. دشمن کو کچل دو، اس کے تقاضوں کو کچل دو. یہ غلامی اس کی جو کرتا ہے وہ رسوا دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور خدا نہ خاصہ آخرت میں بھی رسوا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بار دیگر رکھنا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بار دیگر رکھنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر رکھنا، انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شم تو قمر رکھنا، چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا،
کیا بات فضل خاص کو سب پہ عام کر دیجیے، آپ کے تو خزانے صاحب محدود ہیں بڑے ہوئے ہیں، جتنا دیں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو فضل خاص کو آپ عام کریں،
چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس داغوں کو،
ہنس تو بھائی وہ چڑیا ہے جو موتی جس کی غذا پھینکتی ہوتا ہے موتی کھا کر، اور زاغ مانی کوا، کوا کیا کھاتا ہے ہیلا میٹ کھاتا ہے گندگی کھاتا ہے مردان کھاتا ہے، تو گناہ کا گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے پیشاب پیخانے کے پیچھے وہ مر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے پیشاب پیخانہ کر رہا ہے، گناہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پیشاب پیخانے کی بات مت کریں ایسی گندی بات، وہ اتنے نادان اور جاہل ہیں ان کو معلوم نہیں کہ گناہ کرنا اس سے بھی زیادہ گندا اور جلیس کام، یہ سمجھ نہیں ہے نادان لوگ، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کیسا کام کر رہے ہیں، ہم کو گندی بات کر رہے ہیں، آپ گندا کام کر رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، نانے بھی سن رہے ہیں کہ نامحرم کو دیکھ رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں، اجنبی عورت کو دیکھنا کہاں جائے گی، چاہے وہ ٹی وی پہ ہو چاہے براہ راست، آج نادے پڑ رہی ہیں عورتیں کی آوازیں لاؤڈ اسپیکر پہ جا رہی ہیں، موبائلوں کے اندر فون لگا رہے ہیں لوگ، کہیں بڑا نیک کام کر رہے ہیں، عبادت نہیں حرام ہے، گناہ کما رہے ہو اور پیشاب پیمانے سے گندا غلی دفتر کام کر رہے ہو، شرم نہیں آتی، یہ مولویوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کسی بات میں بس پہ کہہ رہے ہیں اور خود گندا کام کر رہے ہیں اور ہم کو ایسی بات کو ٹوٹتے ہیں، پھر زیادت نہیں آتی کیا، فرمایا کہ ہنس کر دے کہ یا اللہ ہم گناہوں کا پیخانہ کھا رہے ہیں، گناہوں کی غلاظت ہم کھا رہے ہیں، گناہوں کے عادی ہم ہو گئے ہیں، اب ہم سے وہ غلاظت چھوڑے نہیں رہی، جو غلاظت کا عادی ہوتا ہے اس کو غلاظت چھوڑانا مشکل ہوتا ہے، جیسے بھنگی آپس میں دعوے کر رہے تھے کہ تو کتنے کنستر پہنانا اٹھاتا، پرانے زمانے میں یہ جو جگہ ہوتی تھی پتہ حاجت کے لیے تو وہاں کوئی ڈرین لائنیں تھوڑی ہوتی تھی، تو گھروں کے اندر اس طرح سسٹم تھا کہ وہ کہتانا جو ہے باہر کو نکل جاتا تھا، باہر سے بھنگی کنستر میں بھر کے لے جاتے تھے، دور جا کے پھینک جاتے تھے، اس کے فی کنستر ان کو پیسے ملتے تھے، تو بھنگی آپس میں دعوے کر رہے تھے کہ میں 10 کنستر کماتا ہوں روزانہ پہنانے کے کنستر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کیا کما رہا ہے، میں تو 20 کنستر کماتا ہوں، تو یہ گناہوں کے دعوے ہو رہے ہیں، ہم زیادہ گناہ کرتے ہیں، بلا ہوشیاری کرتی دھوکہ دے دیا کسی کو، غیبتیں چل رہی ہیں، بدنگاہیاں چل رہی ہیں، گندی فلمیں چل رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں، اور نعتوں کے ذریعے اب شیطان نے گناہ کرانے شروع کر، یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، تو نیک کام کے بجائے وہ گناہ کما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور لعنت کما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میں گناہوں کو مٹانے گانا بجانا مٹانے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی کے ساتھ گانا بجا رہے ہیں، اس قدر اللہ کا غضب مول لینے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ناراضگی مول لینے کی بات، اور عورت کی آواز باہر اجنبیوں کو ترنم کے ساتھ جاری ہے حرام، اب ٹی وی پہ بھی جو ہے ناطے چل رہی ہیں اور پھر ناطے پڑ، یہ ہو رہا ہے، یہ حرام کام، یہ گناہوں کی غلاظت، تو جو غلاظت کھا رہا ہو اس کو بڑی مشکل سے پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اگر ہمت کرے اللہ سے توبہ کرے مانگے تو یہی بھوک کے کنستر کمانے والا انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ بھی ہم یہ موتی کھانے لگے گا، اللہ کے نام کی موتی اور قیمتی غذا کھانے لگے گا. اللہ اللہ کرنے فیض مرشد کام تو کر دے ہم سزاؤں کو کہ وقت خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا. دل سے اللہ والوں کے پاس رہنا شروع کر, یعنی دل سے ارادہ کر لو کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور کسی اللہ والے سے تعلق کر لو جس کی حالت میں ہو. شرم نہ کرو کہ ہم ایسے ہم ویسے ہماری داڑھی نہیں ہم نماز نہیں پڑھتے. کیسی بھی حالت میں ہو ارادہ تو کرو, جاؤ تو صحیح. ارے دریا کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے, دریا روانی سے بہ رہا ہے, ایک تار سے پانی بہ رہا ہے, تو ایک آدمی ناپاک کہتا ہے دریا میں تیرے اندر کس طرح ہوں تو ناپاک ہو جائے. ارے دریا کہتا ہے تو میرے اندر تو آ, تیرے جیسے کروڑوں ناپاک پاک کر دیتا ہوں میں روزانہ, اتنا پانی ہے میرے اندر تو کیا ہے تو آ اور پاک ہو جائے. اگر ہم کہتے ہیں شیطان ایک پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ تم تو بڑے گناہ گار ہو تم اللہ والوں کے پاس کیا جاؤ, تو اللہ والوں کے پاس وہی رہتا ہے ہسپتال میں مریض جاتا ہے کہ صحت مند جاتا ہے. مریض کہہ کے آ رہے ہیں بھائی میں تو بہت بیمار ہوں ہسپتال میں نہیں جانا چاہیے, کیسی بیوقوفی کی بات ہے. شیطان یہ بھی پٹی پڑھا کے اللہ والوں سے دور رکھ, کیسی بھی حالت میں ہو ان کے پاس آنا جانا شروع کر دو. وہ دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے بھی تمہارے لیے بھی, اپنی اولادوں کے لیے تمہاری اولادوں کے لیے سب کے لیے دعا کریں گے, وہ اللہ سے مانگیں گے ان شاء اللہ ان کی دعائیں بھی لگیں گی. اور جو تدبیریں وہ بتائیں کوشش کر کے ان پر عمل شروع کرو. بس پٹری پہ گاڑی آ گئی تو انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جاؤ. بفید مرشد کامل, یہ تو سن لو یار جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو اس کی فکر لگیں گے. یہ باتیں نہیں ہے کہ کام کی, وہ بھی آئے گا انشاءاللہ, گاڑی چل چکی ہے انشاءاللہ. بفید مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو وقت خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا. شرط یہ کہ قلب و جگر سے رہو, ارادہ ہو. اگر ارادہ ہی نہیں تو سو سال بھی رہو گے ان کے ساتھ فائدہ ہے. دنیا کے ارادے سے, سفارش کے ارادے سے, مال کے ارادے سے, کوئی اور کھانے پینے کے ارادے سے رہو گے تو پھر کام نہیں کرنا. ایک ارادہ تو کر لو کہ ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں. اس ارادے کے ساتھ رہو, دل سے ساتھ رہو, پھر دیکھو کام لگے نا. آخری شہر ہے تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اثر, غفلت سے اپنی توبہ کر لی. تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اثر کر, اماتم مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا. ذکر کا شام و سحر اپنا. فصلت دور ہو گئی, توبہ کر لی, اب اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ ہے کہ کہتے ہیں کہ تیرا بھولنا میری موت ہے, تیری یاد ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. اب ان کو بھولنا موت معلوم ہو رہا, دنیا بدل گئی, دل بدل گیا. یہ حالت ہوتی ہے اللہ والوں سے تعلق کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب کرنا. یہ جو اشعار پڑھ لیے, یہ جو مضامین بیان ہو گئے اللہ کی مہربانی سے, یہ جو ہم تعلیم و تعلم کرتے ہیں قرآن پاک کی اور مدرسے کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں, سب کا مقصود ہے. اصل چیز یہ ہے, یہ سارے ذرائع ہیں اللہ کو پانے. اصل قرآن پاک کی تلاوت میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ سیکھنے میں, تلاوت میں, تیرت میں, یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہ کون سے مضامین ہیں؟ یہ سب قرآن قرآن و حدیث سے مستمدد ہوتے ہیں, کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی. سب بنیاد قرآن سیکھو گے, قرآن سمجھو گے, یہی پہنچو گے. یہ سب وہی باتیں, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اس سے. قرآن پاک میں احکامات کیا ہیں؟ گناہوں کو چھوڑنے کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ان اولیاء ہو الا متقون, میرا کوئی ولی نہیں مگر کون متقی, یعنی جو گناہ نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل قرآن پاک میں بتلائی کہ فلاں فلاں کام نہ کرو, غیبت نہ کرو, جوا نہ کھیلو, شراب نہ پیو, اور کسی کو جو ہے برے نام سے مت پکارو, اس کو نام مت بگاڑو, اور کتنی باتیں اس میں, چوری مت کرو, ڈاکہ مت ڈالو, زنا مت کرو, سارے گناہوں پر نہیں کرنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ علم ہمیں ہو جائے کہ کیا کیا باتیں اللہ کو پسند ہیں اور کیا کیا باتیں ناپسند ہیں, پھر ہم اس پہ عمل کریں. اچھا آپ مضمون جو ہے حزب واقع مضمون کی طرف آتے ہیں یہاں ماشاء اللہ مدرسہ قائم ہے بچیوں کا کئی برس سے قائم ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے اور جو یہاں پر محنت کی جاتی ہے جو محنت کر رہا ہے جن کا گھر ہے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے وہاں کی محنت کو قبول فرمائے جو بچیاں محنت سے سیکھ رہی ہیں اور شوق سے سیکھ رہی ہیں اور جن کو شوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو شوق عطا فرما دے تو سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک بات ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کی تعلیم سے متعلق الحمد للہ وقفا وسلم برکت کے لیے خطبہ پڑھ لینا چاہیے. تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے الرحمن معلم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم فرمایا. یہاں رحمان کا لفظ نازل کرنا, یہاں اور بھی کچھ ہو سکتا تھا, اللہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا, قہار نے قرآن پاک نازل فرمایا, قادر مطلق نے قرآن نازل فرمایا, لیکن یہاں رحمان کی صفت اللہ نے نازل فرمایا. معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن میں شان رحمت طالب ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو صاحب کلام ہے جن کا کلام ہے وہ اتنی بڑی قدرت والے کہ اگر ارادہ کر لیں ایک ارادے میں ساری کائنات تہس نہس ہو جائے. ایک آدمی گناہ کرے اس کی آنکھ کھول دے, ہاتھ توڑ دے, بس وہ خالی ارادہ کر لے کام ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ اتنی عظیم و شان کلام کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ رحمان, رحمان نے قرآن کی تعلیم ہوا کہ تعلیم قرآن میں شان رحمت کو غالب رکھنا چاہیے اساتذہ. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی قرآن پاک کے تین حق ہیں. جو بچے یہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, بچے ابھی وہ سیکھ رہے ہیں, ان کے سیکھنے میں بھی ثواب ہے. فرمایا کہ جو ایک بچہ اٹک اٹک کے, بچہ ہو یا بڑا ہو, بڑوں کو بھی چاہیے. ہاں یہ بات پہلے عرض کروں کہ بعضے بڑے عمر کے لوگوں کا قرآن پاک نہیں صحیح ہو سکا, بچپن میں طبیعت نہ ہو سکی, نہ پڑھ سکی کسی مجبوری سے. تو قرآن پاک اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ ہر انسان پر اس کا صحیح طریقے سے سیکھنا فرض ہے. اللہ کا کلام ہے, حکم الحاکمین کا کلام, بچہ ہو یا بڑا. بڑے بڑوں نے جب احساس کیا تو ہمارے قرآن پاک میں کچھ کمزوری جب پڑھنے لگے. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے بزرگوں نے تعلیم حاصل, بچوں کے ساتھ قاعدے کی کلاس میں بیٹھ کے اس طرح سے قرآن پاک کے لیے کوئی شرم نہیں. تو جن حضرات کا یا خواتین کا قرآن پاک ابھی تک درست نہیں ہو سکتا وہ سب سے پہلا کام یہ. ہمارے مرشد فرما دیتے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, 10-15-20 منٹ روزانہ ہم وقت نکالتے ہیں. اتنا بڑا کلام اس کو سیکھنے کے لیے, دنیا کی کوئی چیز سیکھنی ہو کتنی محنت کرتا ہے, کتنا وقت لگاتا ہے. کلام اللہ شریف کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا رکھتے ہیں روزانہ 20 منٹ مشکل سے کسی پڑھائی صاحب کو دیتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ 2-2.5 مہینے پوری عمر کی محنت نہیں, 2-2.5 مہینے میں ذرا بھی سمجھدار ہوگا سیکھ لے گا, نہیں تو 3 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں, اس سے زیادہ بھی نہیں ان شاء اللہ اس کو پڑھانے کا اچھا ہو جائے گا. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ احکام الحاکمین کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں. کسی انسان کا کلام غلط پڑھیں تو وہ کتنا ناراض ہو. تو اسی طرح اگر احکم الحاکمین کا کلام ہم غلط پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کیسا غلط ہو سکتا ہے. اس کو ہم سیکھ, اور اس کے دو چیزیں ہیں سیکھنے کی. قرآن پاک کا حکم ہے ولد تر قرآن ترکیب, تو قرآن پاک ترتیب کے ساتھ پڑھو. ترتیب کے دو جو ہیں, فرمایا کہ مار قتل ہو تم تجوید ہو مار قتل ہو. تجوید مانے مخارج, ہار کو کیسے نکالنا ہے, چھوٹی ہار کو سینے سے نکالنا ہار کرتے, اور بڑی ہار کو حلق سے, اس کو حلوے والی ہار کہتے ہیں. تو حلوے والی سے فوراً ہار سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو حل ہار کو صحیح نکالنا, خوف کو صحیح نکالنا, آئین کو جھٹکا نہیں دینا, حمزے کی شکل نہ ہو, ہار کی شکل نہ ہو, یہ سب باتیں کہ کون سا حلف کیسے نکالتے ہیں, کیا تجوید کرو. مارے بدل کا وہ دوسرا جو دیا ہے کہ کہاں کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں نہیں ٹھہرنا ہے, جہاں سے معنی بدل جاتے ہیں. اور اسی طرح زیر زبر کا خیال سے بھی معنی بدل جاتا ہے، معنی نہ بدلے، غلط کے غلط ہو جاتے ہیں معنی، کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں سیکھنے کی، تو ہر مرد اور چھوٹا ہو، بالغ ہو، بڑا ہو، کیسا بھی ہو، بوڑھا ہو گیا، فرمایا کہ جو شخص حفظ کرنے کا ارادہ کرے اور اس میں لگ گیا اور پھر وہ اس کا انتقال ہو گیا، ابھی حفظ پورا نہیں ہوا، ہمیشہ قیامت تک کے لیے اس کی محنت لکھی جا رہی ہے حفظ کا، کیا کیا شان ہے اللہ کی، کیا دینی دینے والی ذات ہے، کتنا بڑا انعام ہے، مر گئے مرنے کے بعد بھی اس کو سیکھنے کا دباؤ نہیں ہوا. اس لیے کسی عمر کے بھی ہوں اس میں شرم بھی نہ کریں، اور یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری کرنسی ہے. ابھی ہم امریکہ چلے جائیں، نہ ڈالر ہے نہ پاکستانی ہے، نہ اسے کیا ہوگا، وہاں سے ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں ایسے آدمی، تو قیامت جب آ جائے گی وہاں سے پھر ڈپورٹیشن بھی نہیں ہے، وہاں سے ڈپورٹ نہیں، یہاں ڈپورٹ والا آدمی تو جیل ویل کر کے گھر پہنچ ہی جاتا ہے جیسے تیسے، بلکہ باتیں ہم میں سے ایسے ہیں کہ وہ وہاں کی جیل جس طرح کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہے اور جیل میں پڑے ہیں، اللہ معاف کرے. وہ اس لیے ایسے لوگ ہیں جن کو زندگی کی قدر نہیں، تو معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کے لمحات کتنے دن کی، وہ لوگ ایسی جیلوں میں جانا پسند، ہم ایسے محلوں میں بھی جانا پسند نہیں کرتے، ہمیں ایسا محل بھی نہیں چاہیے جہاں اللہ سے ہم دور ہو کے زندگی گزارے، جہاں ہم اسلام سے دور ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ایسے محل بھی نہیں چاہیے. ہمارے محل ان شاء اللہ تعالیٰ آخرت میں دیا، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید. تو بھائی تجوید کو سیکھ لیں، اور چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں کوئی شرم نہ کرے، اور جلد از جلد سیکھ لیں، نہ جانے بلا لے کہ یا دن کھڑی تو رہ جائے تو تھی کھڑی. دوسری بات یہ نہیں کہ کلام اللہ شریف کے پڑھنے کے تین آنکھ ہیں، چاہے بچہ سیکھ رہا ہو، سیکھنے والا ہو، مشق کر رہا ہو، چاہے سیکھ چکا ہو، جب قرآن پاک کھولے، قرآن پاک کھولے، یہ تین حق یاد رکھے کہ بھائی ایک حق تو یہ ہے، آپ اوپر بیٹھ جائیے میرے ساتھ، کسی بھی بیٹھ جائیے، ایک حق تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بہت بڑے مالک کا کلام ہے، عظمت کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ قرآن پاک کو جہاں چاہے رکھ دیا اور اس کو الٹا رکھ دیا، سیدھا رکھ دیا، آڑا رکھ دیا، نہیں، قرآن پاک کی خوب عظمت ہونی چاہیے، احکم الحاکمین کا کلام، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، اس کی بڑی عظمت ہونی چاہیے، اس کے اوپر جزدان بھی ہونا چاہیے، صاف ستھرا رہے. یہ نہ ہو کہ جزدان ایک دفعہ زندگی میں چڑھائے تو عمر بھر جیسے وہ پٹھانوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جتنی پرانی چینک کی پیالی ہوتی ہے ٹوٹی ٹوٹی اس کو جوڑتے رہتے ہیں، وہ قدیم آثار قدیمہ کی ہو جاتی ہے، اس میں میل میل بھی چکٹ جاتی ہے، تو اس کو تو نہیں قیمتی سمجھتے، اور جتنا بڑھیا مہمان آتا ہے اس کو اسی میں چائے پیش کرتے ہیں. ہمارے دوست کے ساتھ ایک قصہ ہوا، وہ بات کی بات کرتے کبھی سنائی نہیں. تو بھائی یہ ہم حاکمی ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، چلے اللہ سے، تو اس کو ہر تھوڑے دن بعد دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کو طریقے سے قرینے سے طریقے سے عظمت کے ساتھ رکھیں، اور اس کو جب پڑھیں تو اس کو عظمت کے ساتھ پڑھیں. حاکمی کا کلام دوسرا حق کلام پاک کا یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، یہ ہمارے پالنے والے کا کام، ہمیں کون پالتا ہے، صبح ہمیں کون اٹھاتا ہے، کون ہمیں ناشتہ کراتا ہے، کون ہمیں کھلاتا ہے، کون ہمیں روزی دیتا ہے، کون ہمیں صحت دیتا ہے، کون ہمارے ننے مننے جسم کو ایک چھ فٹ کا جسم بنا دیتا ہے، کون آنکھوں میں بینائی دیتا ہے، اگر وہ بینائی نہ دے، چھ فٹ کا جسم بن گیا لیکن بینائی نہیں، کیا حال ہوگا ہمارے. یہ تو بینائی تو بہت قیمتی چیز ہے، اگر صرف سونے کی قوت ختم ہو جائے پریشان ہو جائے گا، صرف ذائقے کی قوت ختم کر دیں اللہ دیکھو کہ دنیا کیسی پریشان ہے، ذائقہ نہیں، کھانا کھا رہے ہیں بے ذائقہ، پتہ ہی نہیں چلتا، پریشان ہے، عذاب میں مبتلا ہے. کون ہمیں پالنا ہے، ہمارے پالنے والے کا کلام، عظمت سے پڑھے، محبت سے پڑھے. اور تیسرا یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمائش کی، جب پڑھے قرآن کا یہ سوچ کر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمائش کی کہ سناؤ ہمارا کلام کیسے سنا. اگر چار آدمی بیٹھے ہو قرآن شریف پڑھنے کی فرمائش کی جائے، دیکھ بھال کے پڑھتے ہیں آدمی کے لوگ سن رہے ہیں، بھائی ذرا اچھا کر دیا، لوگوں کو قرآن پاک اچھا سنانے کے لیے نیت کرنا ناجائز نہیں، اخلاوا نہیں، پڑھ سکتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شرط یہ ہے کہ اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے کہ بھائی ہم جو پڑھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنا سکھلا دیا ورنہ نہ سکھلاتے ہم کہاں سے پڑھتے. تو یہ جو آج جب یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائش تو کتنے احتیاط سے پڑھے گا, کتنے مزے لے لے کے پڑھے گا. تو یہ تین حق قرآن پاک کے یاد رکھیں, محبت سے پڑھے, عظمت سے پڑھے, اور یہ سوچ کر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی کہ سنا ہمارا کلام کیسے پڑھے. اگر سیکھا ہوا نہ ہوگا غلط سے پڑھے گا تو کیا ہوگا. تو اس لیے سیکھ بھی لیں اور ان تین حقوق کے ساتھ اس کو پڑھیں. اور تین فائدے تو بے شمار ہیں, بے شمار, لیکن تین فائدے بڑے بڑے بیان ہیں کہ بھائی سب سے پہلے کلام اللہ شریف کو پڑھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. محبوب کا کلام ہے, جس کا کلام زیادہ پڑھے گا اس سے محبت ہو جائے گی کہ نہیں. بھائی صبح شام ہم آپ کا نام رکھتے ہیں. ابھی کوئی دنیاوی شاعر کا کلام پسند آ جاتا ہے لوگوں کو, کوئی دنیا دار بھی ہوتے ہیں, تحریر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ تو عام طور پہ ہی دیکھتے ہیں کہ ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں, کس کی شاعری ہم پڑھ رہے ہیں, بس مزہ آ رہا ہے پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ اس سے ظلمت کتنی پیدا ہو رہی ہے, فضول کاموں سے ظلمت پیدا ہوتی ہے. اور دہلی شاعروں کو آج اسکولوں کے اندر شیکسپیئر کو پڑھایا جا رہا ہے, اس کے باپ دادا کے نام بتائے جا رہے ہیں اور صحابی کا نام بچوں کو معلوم نہیں. ایک کافر دہلیہ شاعر ہے, ڈرامہ نگار, اس کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کے دادا کا نام بھی آج کل پڑھایا جا رہا ہے. حالانکہ انگریزوں سے جا کے پوچھو تو ان کو بمشکل بس شیکسپیئر معلوم ہے کہ ہاں کوئی طرح مرے. اس کے باپ دادا کا نام, یہاں باپ دادا کا نام بھی پڑھایا جا رہا ہے. مسلمان جو ہے وہ امریکیوں سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنا. ذرا ایک لمحے کو ہم سوچیں کہ ہمیں فائدہ کیا ہے. شیکسپیئر کا نام, اس کے باپ کا نام, اپنے باپ دادا کا نام بھی مشکل سے یاد ہوگا, مگر شیکسپیئر کے باپ دادا کا نام پڑھایا جا. یہ حال ہو گیا. بہرحال بات یہ ہوئی تھی کہ جس کا کلام آدمی پڑھتا ہے تو کبھی وہ ملتا ہے تو وہی کہتا ہے صاحب آپ کا کلام بہت بہت شوق سے پڑھتے ہیں, بڑی محبت سے پڑھتے ہیں. تو اللہ کا کلام محبوب, محبوب باپ کا کلام ہم محبت سے پڑھتے ہیں. اللہ کا کلام ہے, اس سے محبت پڑھتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے, حدیث پاک میں دلوں کا زنگ دور, دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے, غفلتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. نیکیوں میں دل نہیں لگتا, نیک کام میں, نیک صحبتوں میں, نماز میں, تلاوت میں. اگر کر بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں صاحب ذرا ٹکر مار لیتے ہیں, ہاں صاحب ذرا سب استغفر اللہ. یعنی کہ یہ نماز جس حالت میں بھی انسان پڑھتا ہے, پاک صاف ہو کے شرائط کے ساتھ پڑھ لے گا, وہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے بھائی, اتنی بڑی نعمت ہے کہ کیا پوچھے. ہاں کہ ہاں بھائی پڑھ لیتے ہیں, جیسے پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھتے, لیکن پڑھتے ہیں الحمدللہ. اس طرح سے اظہار یہ نہ کہو خدا نہ پاس کہ ہم ٹکر مار لیتے ہیں, بہت بری بات ہے. تو دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے کہ دلوں میں جو زنگ لگ گیا اس کی وجہ سے نیکیوں کا شوق ختم, نمازوں کا شوق ختم, نماز میں دل نہیں لگ رہا. اور ڈراموں میں اور فلموں میں اور ناولوں میں اور موبائلوں کے اندر خوب دل لگ رہا ہے. دل کی دنیا بدلی ہوئی, گندی ہوئی ہے دل کی دنیا, گندے کاموں میں دل لگ رہا ہے, اچھے کاموں میں دل نہیں. تو بھائی محبت کے ساتھ پڑھیں اور دل کا زنگ دور رہتا ہے, محبت حاصل ہوتی ہے, دلوں کا زنگ دور رہتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر ہر پر دس نیکی ملتی, ہر ہر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف, بلکہ الف الگ لام الگ میم الگ. الف پڑھا دس نیکی, لام پڑھا دس نیکی اور بیس ہو گئی, میم پڑھا دس نیکی اور تیس نیکی. یہ نیکیاں جو گنوائی جا رہی ہیں یہ اللہ پر کوئی حکمرانی نہیں کر رہی کہ اب تیس نیکی سے اللہ تعالیٰ اکتیس نیکی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ شوق اور دل دیکھتے ہیں تو ایک حرف پر دس کیا دس ہزار نیکی بھی دے دیں گے. ہم شوق تو دکھائیں, جس کیفیت سے, جس محبت سے اللہ کا کلام پڑھا جائے گا, بلکہ جو بھی عمل دین کا کیا جائے گا اس کی قیمت بڑھ جائے. یہ نہیں ہے کہ ایک نیکیاں گنوا دی ہیں اس سے بڑھ نہیں سکتی. فرمایا کہ عارف کی ایک رکعت, عارف یعنی اللہ والا, اللہ کی پہچان, اللہ کی محبت جسے حاصل ہو گئی ہو, اس کی ایک رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہوتی ہے. اسی طرح یہ صرف نماز کا نہیں بلکہ ہر نیکی کا ہے. تو میرے دوست کو ہم اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں, اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کو خوب محنت سے حاصل کریں, تو ہمارا ہر عمل کہ ایک ایک حرف دس نیکی نہیں دس ہزار نیکی بھی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ان کی یہاں کمی نہیں ہے, تنگی ہمارے دلوں میں, شوق ہمارے دلوں میں نہیں, تربیت ہماری نہیں ہے, ہمارے گھروں کا وہ ماحول نہیں, گھروں کے اندر ٹی وی وی سی آر اور موبائلوں کے فلمیں اور ڈرامے اور خبر نامے اور کرکٹ میچ, انہوں نے ہمارے دلوں کے اوپر غفلت کی ایسی چادر چڑھا دی ہے کہ جہنم اور دوزخ, جہنم اور جنت تو ہمارے لیے خیالی چیزیں ہوگی. موجود کیا ہوگا بھائی, دیکھی جائے گی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے, ذرا نصیحت کر دو کسی کو تو یہ جو ہاں یار دیکھی جائے گی. کیا دیکھی جائے گی؟ مرنے کے بعد کیا تمہیں زندہ کر کے واپس بھیجا جائے گا؟ یہ دیکھی جائے گی, وہ دیکھی جائے گی جس کی خبر قرآن پاک نے دی, جہنم کی خبر دی ہے قرآن پاک نے, یہ ہمارے نافرمانوں کے لیے تیار ہو رہے. خدا نافذ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. قبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے, کیا دیکھو گے وہاں جا کے؟ وہی دیکھو گے جو قرآن میں خبر دی گئی, احادیث مبارکہ میں خبر دی گئی, جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات امت کے لیے رویا کرتے تھے, امت کی مغفرت کے لیے, امت کی بخشش کے لیے اور امت کی توفیقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات روتے تھے, پیروں پیر مبارک میں ورم پڑ جاتے تھے, اور ہم اتنے ڈھیٹ اور غافل اور نافرمان ہو چکے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی بھی ہمیں غیرت نہیں, اتنی بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی رحمت جو ہماری قیامت تک کی آنے والی امت کے لیے ہوتا تھا, رات راتوں پیر سوج جاتے تھے اور داڑھی مبارک آنکھوں سے تر رہتی تھی اور سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے جیسی آواز آتی تھی, ہمیں اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی داڑھی رکھ لیں, ہمیں اتنی بے غیرتی ہم پہ سوار ہو گئی ہے, اور ہمیں اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اسفل من الکعبین من الغزار فی النار, کہ جتنا حصہ ٹپنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ٹھکے گا, مردوں کے لیے حکم ہے وہ جہنم میں جلے گا. ہمیں اتنی یقین نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے گناہوں سے اپنی زندگی کو غفلت ادا کر. تو گھروں میں جو بچے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں, خصوصاً جو بچے حفظ کر رہے ہیں, چاہے وہ بچیاں ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ بڑے ہوں, خاص طور سے ان کے والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, فرض ہے ان کے اوپر کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں, اپنے گھروں سے گناہوں کے آلو کو نکالیں, تصویروں والے اخبار کا بائیکاٹ کریں اور ٹچ موبائلوں کو بے ضرورت ہرگز استعمال نہ کریں, اور ناسمجھ بچوں کے ہاتھ میں کارٹون کے لیے بھی ہرگز نہ دیں, ورنہ آپ کے بچے خدا نخواستہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے, اور پھر آپ روئیں گے کہ ہم نے تو ان کو حافظ بھی بنایا, ہم نے تو ان کو عالم بھی بنا دیا, ہم تو ان کو نیک صحبتوں میں بیانات میں بھی لے کر جاتے تھے, پھر یہ آج کیا ہو گیا کہ اولاد ہماری نافرمان ہے, ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے, ہمارے ساتھ گلتافی کر رہی ہے, ہمارے پیسے چرا رہی ہے, ہمارے یہ کام کر رہی ہے, ہمارے وہ کام کر رہی ہے. ایسی اولاد نافرمان نکلی کہ ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا, ماں باپ کو گھر سے نکال دیا, جن کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ان کو گھر سے نکال دیا, خود اپنی زندگی کو عذاب بنا دیا ماں باپ کو بھی. ماں باپ کیوں بھگت رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح تربیت, ادھر حافظ بنا رہے ہیں, ادھر حفظ کر کے بچہ مدرسے سے آ رہا ہے, ادھر ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا کارٹون گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, حیا ختم ہو گئی, کہتے اس میں کیا ہے, اس میں کیا بات, ارے تمہاری مائیں نہیں ہیں کیا, تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں, تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ تم اب امت کی ماؤں بہنوں کو ننگا دے رہے ہو ٹی وی کے اوپر, یہ تمہاری مائیں بہنیں نہیں ہیں کیا, یہ پیغمبر کی اولاد نہیں ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے کیا, یہ تم کیسے گوارا کر لیتے ہو, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اس حالت میں گوش حالت میں تم اسکرین پر دیکھتے ہو, خدا اور رسول کی لانت کے مستحق بنتے ہو, آنکھوں کا زناکار بنتے ہو. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ بات ہم یقینی بنائیں, اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دیں, یہ سوچیں کہ قبر نے ہماری کیا چیز دل بہلائی, قبر میں جانے سے کسی کو انکار ہے, قبر میں ہر شخص نے جانا ہے, یہ سوچیں کہ قبر میں جا کے ہم کس چیز سے دل بہلائیں, کون سا حسین ہمارے دل بہلانے کے لیے وہاں آئے, کون سا ٹی وی ہمارے لیے وہاں کیٹے لگوا دیا جائے گا کہ لیجیے صاحب ابھی آپ کو ہزاروں برس سونا ہے, معلوم نہیں کتنے برس سونا ہے قبر کے اندر, تو آپ کا ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ لیجیے آپ کو کیبل لگا دیتے لگوا دو اپنے کسی رشتے دار کے چبر میں کیبل لگا کے تو دکھاؤ، لوگ تمہیں گدو گندا بھجوا دیں گے یہ پاگل ہو گیا. مگر یہ بات زندہ رہتے ہوئے سمجھ لو تو بات ہے نا، اپنی زندگی میں سمجھ لیں ہم یہ بات. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے بچوں کو نیک راستے پر لگا رہے ہیں اور خود نہیں بدل رہے، بڑا ظلم ہے اپنے اوپر بھی اور اپنی اولاد پر. نیک تو بننا فرض ہے، تم نہ بنو تمہاری مرضی، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کو ہماری محتاجی نہیں ہے کہ ہم دین پر چلیں گے تو اللہ کا دین چمکے گا، بلکہ ہمیں دین کی حاجت ہے، ہمیں اسلام کی حاجت ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی حاجت ہے. تم نہیں کرنا چاہتے جاؤ گھر میں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی حاجت ہے، اللہ کی رضا کی حاجت ہے. تو میرے عزیزوں، ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان گندی چیزوں کو، غلاظت کو، نشاط پیشانے کو، اس سے اپنے گھروں کو پاک، اچھا ماحول نہیں بنے، خود بھی اچھے بنے تو بچوں سے ہم اچھائی تصور توقع رکھ سکتے ہیں، خود گندے بنے رہیں اور بچوں کو اللہ بنا رہے ہیں، بچے کیا کریں گے؟ ارے ابا تو بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، خبرنامہ دیکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں، مت دیکھو بیٹے اچھی چیز نہیں، جب اچھی چیز نہیں ہے تو ابا گندا کام کیوں کر رہے ہیں، اما گندا کام کیوں کر رہی؟ یہ سوال پیدا ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے آج کل ماشاء اللہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بچوں کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے. میں بات بتاتا رہتا ہوں، جب پانچ چھ برس کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، بہت سے بہت سات برس کے بچے ہو جائیں، لڑکوں کو الگ کھیلنے کا موقع دوں، لڑکیاں الگ کھیلیں، اور دو لڑکوں کو کبھی تنہائی میں مت کھیلنے دوں، ان کی نگرانی رکھو. یہ سب اصول ہیں تربیت کے، بچیاں بچیوں میں کھیلیں، لڑکیاں عورتوں میں رہیں، عورتوں سے مسافر کریں، لڑکیاں مردوں سے مسافر ہونا کریں. چھوٹے بچوں میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن عادت نہ بنے، اس لیے ان کو یہی سکھاؤ کہ لڑکیاں لڑکیوں سے مسافر کرتی ہیں اور مردوں مرد مردوں سے مسافر کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کا رہن سہن، کھیلنا کودنا الگ ہوتا ہے، ورنہ لوگ پچھتا رہے ہیں. یقین جانیے کہ ایسی ایسی باتیں لوگ ٹیلی فون پہ بتاتے ہیں یا آ کر بتاتے ہیں ہم کو کہ ایسی ایسی غلطیاں انہوں نے کی تربیت کے اندر، آج وہ خون کے آنسو ہو رہے ہیں، بچپن ہی سے ان کی عادتیں خراب ہو، ان کے کندھے کھیل سیکھ لیے ہوں. اس لیے یہ بچوں کی نگرانی کرنا خاص طور سے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھتے رہیں، پھر باپ آ جائے تو باپ کی ذمہ داری. تو اپنے گھروں سے ان چیزوں کو ہم نکالیں، تو دلوں کے رنگ کی بات ہو گئی کہ ان چیزوں سے ہمارے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، اور کلام اللہ شہید کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. اور تیسری چیز کہ ہر حد پر تسلیم کی ملتی ہے، اور جس قدر محبت اور شوق اور دل کی پاکی کے ساتھ تلاوت کی جائے گی ہر حد پر، اس سے کئی گنا ہزار اللہ کو قدرت ہے. اس کے بعد نماز کے اندر قرآن پاک جو پڑھتا ہے انسان، اس میں دس حد کا حساب بھی نہیں. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز میں جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کے آخر تک، اس ہر حد پر سو نیکی ملتی ہے، سو نیکی ملتی ہے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں یہ قانون اللہ پر حکمرانی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کا ذوق اور شوق اور قلب کی صفائی اور پاکی سب چیز نیکیاں دیکھی جاتی ہیں، اور اسی قدر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو یہ تین باتیں ہو گئی. اور بھائی جو قرآن پاک کے میں نے یہ احکامات بھی بتا دیے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور جو پڑھانے والے ہیں ان کو شان رحمت سے کام لینا چاہیے. سزا تو بچوں کو دینی پڑتی ہے، بچے شرارت کرتے ہیں، بچوں کو شیطان بھی آتا ہے، بہت زبردست شیطان بھی آ جاتا ہے بچوں کو، تو ان کو دم درود بھی کرنا چاہیے اور ان کو محبت کے ساتھ پڑھانا چاہیے. تو سزا اگر دینی ہو تو اس کے طریقے ہیں، اس کو صحیح لیا جائے کہ جس بچے پر غصہ آئے تو فوری طور پر کام کیا کرے کہ اس کو اپنی نظروں سے ہٹا، کیونکہ غصے میں آدمی کی عقل رخصت ہو جاتی اور سزا میں حد سے تجاوز ہو جاتا، تو تھوڑی دیر کے بعد سوچ سمجھ کر پھر اس کو سزا دے. مار پیٹ کے علاوہ تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے، جس سے بچوں کی تو روح پناہ ہوتی ہے، استاد کی بھی روح پناہ ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ بچوں کی چھٹی بند کر دی جائے. اب بچے کی چھٹی اگر بند کر دی تو خود بھی تو استاد کو پالن ہونا پڑے گا، اس لیے استاد کی بھی روح پناہ ہو جاتی ہے. اگر چھٹی بند تو بھائی قرآن پاک کی تعلیم دینا معمولی چیز نہیں ہے. صحیح حکم من تعلم القرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کو خیر سمجھا, تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اب جتنے بچوں کو سکھایا وہ قرآن پاک پڑھیں گے, ان کے ہر حرف کی نیکی کا ثواب ان کو ملے. جو وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے ان کے بچوں کے پڑھنے کا ثواب ان کے سکھانے والے اور ان کے پڑھنے والوں کا ثواب اصل سکھانے والا. یہاں تک یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے اور تمام امت کے نیک اعمال کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دین سکھانے کا یا قرآن پاک سکھانے کا, کوئی اچھی بات سکھلانے کا, یا کسی جگہ نیک جگہ پیسہ لگا دینے کا, مثلا کنواں کھدوا دینے کا یا کنواں کھدوانے کے اندر شرکت کر لینے, یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کنواں پورا کا پورا خود کھدوائے تب کام بنے گا. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ مسجد کا فرش جب تک نہیں بنائے گا تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا. بیت الخلاء میں بھی ایک اینٹ لگا دے گا, ایک نل لگوا دے گا, اس کا بھی ثواب ویسے ہی ملے گا, کیونکہ ساری مسجد پوری فرش ہی فرش تو نہیں ہوتی, اس میں وہ مخانہ بھی ہے, سب چیز مجموعی طور پر جو پیسہ لگائے گا اس کا ثواب سب کو برابر ملے گا. مگر جاری پیر جو ہے وہ اینٹنے کے طریقے, پیسہ اینٹنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں. ایک شخص نے جو ہے وہ مانگا کرتا تھا پیسہ کی مسجد میں لگانا, تو اس کے ساتھ اس کو ایک جاننے والا تھا, اس نے اس دن اس کو پکڑا, اس نے کہا تو قسم کھاتا ہے کہ مسجد میں پیسہ لگانا ہے, کیوں جھوٹ بولتا ہے, میں تو دیکھتا ہوں کہ تم سارا ٹوک کھا جاتا ہے. نہیں میں لگاتا ہوں مسجد, یہ کبھی بتاؤ تم نے کیا پیسہ لگایا. تو اس نے کہا دیکھ یہ تھیلی میں نے چندہ دی اور مسجد کی دیوار پہ جا کے لگا دیا, دیکھ یہ میں نے لگا دیا, اب اس کے بعد سب پیٹنٹ کہتے. یہ وہ چندے باز تھا, اس نے بیان کیا عورتوں کو زیادہ گھیرتے ہیں لوگ, کیونکہ عورتیں تھوڑی عقل میں بھی کمزور ہوتی ہیں اور جذباتی بہت ہوتی ہیں. تو اس نے بیان کیا کہ آئے ہارے سارا ثواب تو مرد لے جاتے ہیں, بیچاری عورتیں چونکہ گھروں میں رہتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, محلے میں مسجد بھی بن گئی, فرش بھی اس کا پڑ گیا اور دیواریں بھی کھڑی ہو گئی. وہاں مگر یاد آیا وہ سارے کا سارا پیسہ تو مردوں نے دے دیا, بیچاری عورتیں پیچھے رہ گئی. پھر کہا کہ ہاں یاد آیا ابھی چھت پر پڑی تو وہ چھت پڑنے والی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ ہاں نہیں کہا کہ فرش پڑنے والا ہے, فرش فرش تو باقی ہے, جس پہ اصل نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو باقی ہے, چھت بھی ڈل گئی, دیواریں بھی ڈل گئی, بیت الخلاء وضو خانہ سب بن گیا, فرش باقی ہے جس پہ نمازیں پڑھی جائیں گی. تو ادھر عورتیں بیچاری ہوتی ہیں, خیر کرپائی کرتی ہیں, مردوں سے زیادہ عورتوں کے جذبات ہوتے ہیں ماشاء اللہ, نیکی میں آگے بڑھنے کی اور اللہ کی دوستی حاصل کرنے کی عورتوں میں زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے مردوں کے مقابلے. تو بیچاری انہوں نے اور تو کچھ ہوتا نہیں, مردوں کو نان نفا ذرا کمی لوگ دیتے تو چھوٹا موٹا زیور ہوتا ہے ان کے پاس, تو کھنا کھن کر جیسے آواز آنے لگی, کسی نے اپنی پائل اتار کے دے دی, کسی نے اپنی بریسلیٹ اتار کے دے دی, کسی نے کان کے بندے اتار کے دے دیے, چھن چھن آواز آ رہی تھی پوٹلی میں, یہ دے دیں گے. تو پوٹلا جمع ہو گیا اور ان کو پیش کر دیا گیا, کہا کہ پائل دیکھ کے فرما لیں کیا بیچاری, یہ ایک پیر کی پائل دے دی اور دوسری رہ گئی, ایک پیر تو اس کا جنت میں جائے گا, دوسرا بیچاری کا جہنم میں جائے, اور بیچاری دوسری بھی پائل اتار کے دے دی. جیسے فرمایا کہ ملومت نے کہ جیسے فرشتے جا کے اللہ کے یہاں سب مال دیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو رہیں آپ کے بندوں کی نمازیں جو بندوں نے نمازیں پڑھیں, اور یہ رہیں آپ کی بندیوں کی جائے نماز کی. تو ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو. تو بھائی یہ سب ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم تو معمولی بات نہیں, استاد کو بھی تھوڑی سی قربانی دے دی, گھر والے بھی ماشاءاللہ یہ بھائی صاحب لگے رہتے ہیں ہمارا بیان ہوتا ہے, ان کا ہاتھ بٹا دینا, ان کے ساتھ کوئی تعاون کر دینا, یہ سب دین سب اس میں آئے گا. جو ثواب ان کو مل رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سب کو ثواب ملے گا, چاہے یہ اکیلے یہاں یہ قناعت لگاتے ہیں پردہ, جب یہ ان کے بیٹے ماشاء اللہ مدرسے میں ہوتے ہیں, مگر یہ بھی محنت کرتے ہیں, یہ بھی درمیان میں وقفہ ملتا ہے فوراً اپنے والد صاحب کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں, پڑھائی میں مجبور ہونے کے باوجود ہے نا. تو یہ پردہ یہاں لگاتے ہیں, سب انتظام کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں, اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں, تھکے رہے آتے ہیں سب سے, اس کے باوجود خوب اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, اور یہاں جو قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے اللہ پاک اس کو دل و قبول فرمائے، اور جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں اللہ پاک ان کو خود ذوق و شوق کے ساتھ پوری تعلیم حاصل کرنے کی، بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت بڑھیا طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اگر یہ تصور رہے تو کیا بات ہے کہ ہم جو کلام اللہ پڑھ رہے ہیں چاہے اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھنا سے اللہ کو کیا پیار آتا ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے تو کیا بات، اٹک اٹک کے جو پڑھتا ہے اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے کہ میرا کلام مشقت کر رہا ہے اور سیکھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، نہیں آ رہا ہے پھر بھی لگا ہوا ہے، اس پر جو اللہ کو پیار آتا ہے تو پوچھے نہیں، جو نوجوانی سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ پیار اللہ کو اس پہ آ جاتا ہے، اس لیے جن بچیوں کو کچھ مشکلات ہیں مخارج سے ادا نہیں ہو پا رہے وہ لگے رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا راستہ طے ہو رہا ہے، اللہ کا قرب ان کو مل رہا ہے، اور اب یہ اس تصور سے پڑھیں کہ ہماری یہ مشقت، ہماری یہ محنت، ہمارا یہ پڑھنا سب اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی تصور ہوگی، خوش ہو رہے ہیں کہ میرا کلام میرے بندے سیکھ رہے ہیں، میری بندیاں سیکھ رہے ہیں، اور کوئی سکھا رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، تو بس کیا مزہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، اگر قرآن پاک کی تلاوت کا صحیح مزہ آ جائے میرے دوستو، جیسا کہ درود فرماتے ہیں کہ یہ ایک حال ہے ان کا، فرماتے ہیں کہ میاں اگر جنت میں میرے پاس ہورے آئیں گی تو میں ان کو کہوں گا کہ بھی قرآن پاک سننا ہے تو سنو ورنہ یہاں سے چلتی ہو، بھائی احکام الحاکمین کا کلام ہے، ذرا کوشش کرو، تھوڑی محنت کرو تو تھوڑی محنت میں وہ مزہ شروع ہو جائے گا، کیا آپ کہو گے تو وہ سچ ہے، کلام اللہ شریف میں کیا بات ہے، اس کو خوب محبت سے خوب عظمت سے پڑھنا چاہیے اور ہر ہر پر دس نیکی کی امید رکھنی چاہیے کم سے کم، اور نماز میں نے بتا دیا کہ ایک ہفتے پر 100 نیکی کا ثواب ہے نماز کے لیے، لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اگر غلط پڑھ دیا تو معنی کچھ کے کچھ ہو گئے پر نیکی برباد، گناہ راضی یہ نہ ہو رہے کہ ہماری، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں اور ہم کما نہ رہے ہوں کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اب دعا کر لیجیے بھائی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بات کہلوا دی اس کی بات کہہ سنیں گے، اس بات کی بنیادی جو بتا دیں بس اسی کو کافی سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا بھی قبول فرمائے، اور ہم نے جو بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کے کسی طور اللہ کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور ہماری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے ستاری فرما کر خطاؤں میں بدل دے، خطاؤں میں بدل دے، اللہ کو ہماری خطائیں لے کر کیا ہوگا، ہمارے لیے کمال سے اللہ کو کیا ملے گا، خطاؤں سے کیا ملے گا، یا اللہ تذکرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کر رہے ہیں اے وہ ذات کہ جس کو ہمارے گناہوں سے ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچتا، ہے نا، گناہوں سے تو خود ہم اپنے کو ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ کو کوئی نقصان، یا اللہ تذکرہ الذنوب، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کچھ ضرر نہیں، ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ولا تنقصہ المغفرہ، اور ہماری مغفرت میں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں، ولا تنقصہ المغفرہ، اللہ جو چیز رکاوٹ نہ بن سکے ہماری مغفرت میں اور جس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں، تو آپ ایسا کر دیجیے نا، حبلی مالا ینتس، اللہ جس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچتا آپ ان کو دے دیجیے نا، ایک بار کر دیجیے نا، مغفرت دے دیجیے نا، حبلی مالا ینتس وغفرلی مالا یضر، اور جن گناہوں سے آپ کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچتا بس کیجیے نا گناہ ہمارے، یہ بھائی بات ہے نا، وغفرلی مالا یضر، اب کیوں ہم یہ کیوں آپ سے مانگ رہے ہیں، ہمارے حضرت کے مضامین ہیں کہ انک انت الوہاب، ہم آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے ہمارا آپ سے یہ بات مانگنے کا، ہمیں تو گناہوں پر عذاب ہونا چاہیے، جوتے پڑنے چاہیے، ساری مجلس میں رسوا کر دینے والے کام ہیں ہمارے، اگر آپ ستاری فرما رہے ہیں، آپ بخش رہے ہیں، ہم آپ سے بخشش کیوں مانگ رہے ہیں، انک انت الوہاب، اس لیے کہ اللہ آپ بڑے داتا ہیں، وہ داتا صاحب نہیں، بڑے داتا آپ، دینے والے داتاؤں کو دینے والے داتا آپ، نام کے داتا ہیں تو نام رکھ دیا گیا ہے، لیکن دینے والے تو ہمیشہ سے وہی ہیں، وہی رہے، وہ نہیں ہے جن سے دادا کہہ کے مانگتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں, وہ بھی انہیں کے محتاج ہیں. تو اللہ آپ دے دیجیے نا, کیونکہ ان کا انکل برہار, برہار یعنی ہبا کرنے والا, ہبا وہ چیز ہے, وہ تحفہ ہے جو بغیر استحقاق کے لیا جاتا ہے, اس کا وہ کبھی معاوضہ نہیں ہوتا کہ بھائی تم نے نیک کام کیا تھا ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز دی جاتی ہے کہ بھائی کچھ نہ کیا تھا بس دے دیا. مثلا آپ کبھی حرمین شریف میں حاضری تھے, تو وہاں جب آپ حرم شریف سے باہر نکلیں گے تو وہ بڑے سخی لوگ ہیں ماشاءاللہ, تو وہ ٹرک پہ ٹرک کنٹینر کے کنٹینر جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے, فروٹ کے, جوس کے پھینیاں بنا دیتے ہیں پہلے ہی سے, اور وہ جو آ رہا ہے نمازی نماز پڑھتے ہیں اس کو یوں اچار اچار کے سکھ. یہ بات کہ آپ نے ہمارا تو کچھ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ ہبا ہے, یعنی ہم نے کچھ کام نہ کیا مال مل گیا. تو اللہ آپ کو وہ بہار ہیں, وہ دینے والے ہیں, کہ ہمارے یہ چھوٹی موٹی نیکیوں سے, چھوٹے کاموں سے آپ, یعنی آپ کی ذات کے مقابلے میں, آپ کی عظمت کے مقابلے میں ہمارے یہ کام اس کیا حیثیت رکھتے ہیں. اچھی نیکیاں ہمارے لیے بہت حیثیت رکھتی ہیں, گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, نیکیوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, قابل عین ہے. لیکن آپ کی شان کے جو ہے وہ بالکل بھی لائق نہیں ہے, ذرا بھی اس سے آپ کی پڑھائی میں اضافہ نہیں ہو, اور ہمارے گناہوں سے ساری دنیا کافر ہو جائے, آپ کی عظمت سے ذرا برابر کمی نہیں ہے. تو اس لیے ہم مانگ رہے ہیں, ہم اپنے کوئی اعمال پیش نہیں کر رہے, اپنی کوئی اچھائیاں نہیں بتا رہے, اور اپنا کوئی حق نہیں جتلا رہے, بلکہ آپ کو آپ کی وہابیت کا واسطہ دے رہے ہیں. اللہ اس لیے مانگ رہے ہیں یہ چیز کہ آپ وہاب ہیں, بڑے داتا ہیں, جو کچھ نہیں دیکھتے بس دے دیتے. کیا پیاری دعا ہے, جام اللہ تو ولا تن کسول خبری مالا جم کسولی مالا اندر بسا. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو اپنے طرف سے قبول کرنا تھی, اور یہاں جو محنت ہو رہی ہے اسے رکوائز کر لو. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحق احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, اب تک ہم سے جو غفلت ہو گئی, اے اللہ اب تک ہم سے جو نافرمانی ہو گئی, نادانی میں ہو, جہالت میں ہو, جان بوجھ کر ہو, علانیہ ہو, غیر علانیہ ہو, چھپی ہوئی ہو, اے اللہ اپنے کرم سے سب کے سب معاف کر دیں. اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کی تربیت میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی, اے اللہ اپنے فضل سے وہ سب کے سب معاف کر دیں. اے اللہ آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض, اے اللہ آپ ہمیں اجازت دیں, اے اللہ توفیق عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں چلنا نصیب فرما دیجیے, اے اللہ جو ہمت آپ نے ہمیں گناہوں کو چھوڑنے میں عطا فرمائی ہے, اللہ اس کو استعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے, گناہوں سے توفیق بچنا نصیب فرما دیجیے, گندے ڈائجسٹوں سے, گندے اخباروں سے, گندے میگزینوں سے, گندے موبائلوں سے, نیٹ کیفوں سے, نیٹ کی چیزوں سے, گندگیوں سے, اور اے اللہ جتنی بھی گندی چیزیں ہیں, ٹی وی ہو, وی سی آر ہو, کیبل ہو, اے اللہ یہ سب کے سب ہمارے ہاتھ پیروں کو, ہمارے جسم و جان کو کھا رہی ہیں, لیکن اے اللہ ہم نادانی میں غلط روٹ پر چلے چلے جا رہے ہیں. ہم دل سے نابینا ہو گئے ہیں, ہماری آنکھیں بظاہر دیکھتی ہیں لیکن قلوب ہمارے اندھیرے ہو گئے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے اپنی طاعتوں کے اجالے نصیب فرما دے, دل کو ہمارے نور سے منور فرما دے, نیکیوں سے منور فرما دے, تلاوت کلام پاک سے منور فرما دے. اے اللہ تلاوت کلام پاک کی لذت نصیب فرما دے, اے اللہ اس کی عظمت نصیب فرما دے, اس کی محبت نصیب فرما دے, اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اے اللہ اس پر عمل کو ہماری زندگی بنا دے. اے اللہ ایک ایک حکم پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی اس کو کشائش بنا دے. اے اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم آتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے اور دیر تک تلاوت کرتے رہتے. اے اللہ ہم کو بھی یہ توفیق نصیب کر.
دے، اے اللہ تلاوت کا مزہ نصیب فرما دے، تلاوت کے فائدے نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دے، یہاں دین کی جو محنت ہو رہی ہے اور جہاں جہاں محنت ہو رہی ہے، اے اللہ سب کے سب کو اپنے طرف کام سے قبول فرما دے، اور اے اللہ اس کو اے اللہ باقی بھی رکھیے قیامت تک، اے اللہ اس مدرسے کو اور جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے، قرآن پاک کی محنت ہو، تعلیم و تعلم کی محنت ہو، تدریس کی محنت ہو، جس درجے میں اے اللہ دین کا پہلے حق لوگ کام کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کو قیامت تک جاری اور ساری فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اے اللہ عین سنت کے مطابق جاری فرما دیجیے، اے اللہ سنت کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے یہاں قبول نہیں، مقبول نہیں، اے اللہ بدعتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، غیر سنت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ شیطانی راستوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطان نے دین کے نام پر آج ہمیں حلقوں میں لگا دیا ہے، آج ہمیں لائٹوں میں لگا دیا ہے، یہ سب کے سب گناہ ہیں، اسراف ہے، حرام ہے، اے اللہ ہم حرام کاموں کو دین سمجھ رہے ہیں، عورتیں ناقل زور زور سے پڑھ رہی ہیں، اس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، شیطان نے ہمیں ایسی بدعتوں میں لگا دیا تاکہ ہم توبہ نہ کر سکیں، اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دیجیے، میرے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے اور ہمیں تباہی سے بچا لیجیے، گمراہی سے بچا لیجیے، ہمیں سنت کا صاف ستھرا راستہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اور یا اللہ کا راستہ نصیب فرما دیجیے، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نصیب فرما دیجیے، جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت بھی عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو خوب عافیت نصیب فرمائیے، خوب خوشیاں دکھائیے پڑھانے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، اے اللہ اس میں خوب برکت عطا فرمائیے، اور اے اللہ اس کی عظمت اور قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور اے اللہ جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں سب کے پڑھانے والوں کی، پڑھنے والوں کی ہر شر سے حفاظت بھی فرما دیجیے، شریف لوگ دین کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں، دین کو کچلنے کے چکر میں ہیں، لیکن اے اللہ جب تک آپ چاہیں گے کہ زمین پر دین کا کوئی بال بیتا نہیں کر سکتا، اے میرے اللہ ہمارے ساتھ کہتے ہیں، اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرمائے، اے اللہ ہمیں اس میں استعمال کرنا، اے اللہ ہمیں اپنی بھی فکر نصیب فرمائیے، فکر آخرت نصیب فرمائیے، اور بچوں کی صحیح تربیت اور ان کو دین سکھلانا اور دینی ماحول دینا کتنا ضروری ہے، اے اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو سب چیز کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جو کچھ عرض کر دیا اپنے فرض سے وہ بھی قبول فرما دیجیے، عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پھول بڑھا چڑھا کر، اے اللہ ہمارے تو برتن بھی چھوٹے چھوٹے، ہماری جوڑیاں چھوٹی چھوٹی کٹی پھٹی ہیں، مگر اے اللہ آپ تو بہت بڑے دادا ہیں، اے اللہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں، لیکن آپ بڑی بڑی چیزیں عطا فرما، آپ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ چھوٹی چیز دیں، اے اللہ آپ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، آپ بڑی بڑی چیزیں ہمیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ آپ چھوٹے چھوٹے ہیں، اس چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دیجیے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن اے کریم مانگا تھا کسی نے شہد کی بوتل، تو دنیا میں انسان کو اللہ نے آپ نے اتنا سخی بنایا کہ اس نے پوری مشق شہد کی دے دی، آپ سے ہم کیسے توقع رکھیں کہ ہم تو مانگے اپنے ضرب کے مطابق، اور آپ نے ہمارے ضرب کے مطابق، اے اللہ آپ اپنی شان کرم کے مطابق عطا فرمائیں، بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی دولتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا کامل نصیب فرمائیں، اے اللہ کی رضا کامل نصیب فرمائیے، جہاں سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائیے، اور سب سے بڑھ کیجیے کہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہتا، اے میرے مالک کریم اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کو درجات قلوب بے انتہا عطا فرما دیجیے، میرے موجودہ مرشد طارق قطب زمان عارف بلّہ مجدد دورہ روم زمان حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب عزام اللہ ذرحم علینا کو خوب خوب صحت کاملہ مستمر عطا فرمائیے، اے اللہ سارے عالم میں جو حضرت کا مشن ہے، اے میرے اللہ اپنے کرم سے اس مشن کو خوب خوب کام لیجیے، خوب پایا تکمیل تک پہنچائیے، سارے عالم میں اپنی محبت کے اثرات اور رموز کے مشروع اشاعت کا جامعہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو اے اللہ ذریعہ بنا دیجیے، قبولیت کے ساتھ اے اللہ شرف قبول کے ساتھ تمام دینی محنتوں کو اے اللہ قبول فرمائیے، میرے حضرت کے خاندان والوں پر، میرے مرشدین پر، ان کی آل اولاد پر، اے اللہ ہم پر، ہمارے آل اولاد پر، ہمارے سب دوستوں، ان کے آل اولاد پر، تمام مسلمانوں پر اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما دے، اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما دے. رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے میرے اللہ، اس میں ہمیں محروم نہ رہنے دیجیے. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، غیبتوں سے، بدنگاہی سے، حسد سے، جھوٹ سے، کینہ سے، بدگمانی سے، لڑائی جھگڑے سے، بیجا غصے سے، اے اللہ تمام بری بری عادتوں سے، برے برے گناہوں سے اے میرے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، تاکہ ہمارے روزے کسی قابل ہو جانے کے اللہ آپ کے پاس پیش کرنے کے قابل تو ہوں. اے میرے اللہ اپنے فضل سے خوب خوب عطا فرما دیجیے. رمضان کریم کے اندر، رمضان شریف میں اے اللہ ہمیں بالکل محروم نہ رہنے دیجیے. اے اللہ خوب عطاؤں کا سبب بنا دیجیے، اور خصوصاً جاگنے والی راتیں، شب قدر میں پٹاخوں کے بجائے، حلوں کے بجائے، ہاؤ رو کے بجائے، جلسے جلوس کے بجائے اے اللہ تنہائیوں میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تھوڑا عمل بھی جو آپ قبول کر لیں وہ بہت بڑا ہے، اور بہت بڑا عمل جو آپ قبول نہ کریں اے میرے اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ وہ تو قابل پکڑ ہو جائے گا، قابل معاوضہ ہو جائے گا. اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری زندگی کو، اے اللہ اپنی یاد بنا دیجئے، اپنی یاد کو ہماری زندگی بنا دیجئے. اے میرے اللہ اپنی یاد کو اپنی زندگی بنا دیجئے، ہر سانس آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اس کی ہمیں خوب خوب توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. موقع کرنا کیونکہ ایک طرح سے قرآن پاک کی تعلیم کو بیچنا ہوگا، معاوضہ ہوگی. یوں اگر سکھائی ایک خوشی کا موقع تو ہے، سبب کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی میں شروع ہوئے کہ آپ نے جب سورہ بقرہ یاد کی تو ایک اونٹ سے بات کیا خوشی. لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آپ نے سورہ بقرہ کو 2.5 سال میں باقاعدہ تفسیر کے ساتھ سیکھ کر یاد کیا. یہ تو معلوم نہیں، ہم تو صرف قرآن پاک کو یاد کر دیتے ہیں. یہ بھی بڑی نعمت ہے، بتا دیا کہ ہر ہر پر بغیر سمجھے ہی ہر ہر پر 10 منٹ ملیں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، تبدیل لوگ ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا، جسے میں نے شروع میں دھیان دیا تھا، میں نہیں کہتا کہ علی دامین یہ کرتے بلکہ الف الگ ہے، دام الگ ہے، نیم الگ ہے. اس کے معنی کسی کو معلوم ہی نہیں، الف دامین کے معنی کوئی نہیں کرا سکتا. حروف مقطعات جو ہیں، جو بعض صورتوں میں شروع ہوتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا معنی ہے، نہ ان کے معنی سکھلائے گئے ہیں. معلوم ہوا جس چیز کو سکھلایا نہیں گیا اس کے پیچھے بھی نہیں پڑ سکتا ہے، نہیں سکھلایا گیا. ممکن ہے کہ ہمارے عقلے ان کو سمو ہی نہ سکتے، ان کے معنی یعنی بڑے بڑے حروف ہیں. تو اب جب معنی نہیں معلوم تو اس کا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا ہے نا جس پہ 30 نہیں کہ نہیں. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے بے فائدہ ہے، نوزہ باللہ جاہل ہے، بددین ہے، اس سے بھاگو دور، اس سے دور رہو ایسے لوگوں سے. دوسری بات یہ کہ مٹھائی اگر تقسیم کرنی ہے تو کوئی چاہتا ہے کہ چندہ کر کے نہ ہو، بچی کا قرآن شریف ختم ہوا ہو، اگر وہ چاہیں اس کے والدین تو اپنے حسبِ استطاعت کوئی شیرنی وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن چندہ کر کے کرنا یہ اس میں خرابی ہے. اصل میں اس زمانے میں اس کو اس لیے چلایا نہیں جاتا، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے حضرت کے یہاں برسوں ہم نے تراویح پڑھی، لیکن کبھی کوئی مٹھائی کا تصور نہیں، تصور ہی نہیں. قرآن پاک پڑھا، ختم ہوا، دعا کر لی، چلی گئی. ہمارے سب بزرگوں کا یہی، عقیب الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے کتاب میں بھی پڑھا، ان کے صحبت یافتہ نے لکھی کہ حضرت کے آخری دن بھی قرآن پاک پڑھ کے ختم ہوا، اسی طرح معمول کے مطابق دعا کری، چلی گئی. یہ سب نئی نئی چیزیں، اب اس کے مفاسد اتنے ہیں کہ ان کو ترک کر دینا بہتر ہے. اگر کوئی شیرینی نہ بھی تقسیم کرے تو بہتر ہی، دوسرے لوگ دیکھ کے، اب دوسرے بچے بھی کسی کی گنجائش ہے کسی کی نہیں. اب جب ایک بچے نے تین تین چیز بانٹ لی، دوسرا کہے گا اپنا ابا سے کہ باؤ ہونے کی دوست لا کے ہم بھی دیں گے. یہ اخلاص کہاں رہا؟ دوسرے یہ کہ باپ کی کمائی گنجائش نہیں ہے کہاں سے لا کے. ان مفاسد کی وجہ سے، اور بہت سے مفاسد ہیں، تو وقت ختم ہو گیا. تو میں نے یہ اس طرح سوچا کہ یہ بات بھی بیان کروں ضروری، کہ ان چیزوں کو فرض واجب نہیں کوئی درجہ، کوئی نہ تقسیم کرے کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس میں فائدہ زیادہ نظر آتا. تو ان چیزوں سے بچا جائے، زبردستی لائٹ بھی کر رہے ہیں، دعوتیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، جس بچی کا ختم ہوا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے جو کہیں بھی رشتے دار ہیں باپ دادا نانا کو بھی بلا سکتے ہیں، آج پرانی بات ختم ہو، اچھا کھانا بنا کے کھاؤ، اس کو بھی فرض واجب نہ سکتے. تو اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ایک پرانے پاک کی عظمت کا ایک احساس ہو جائے گا، خراب ایک خوشی کام ہو. اور سب سے بڑی فکر اس بات کی رکھتے ہیں کہ اس پر عمل، جو ہم نے پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل نصیب ہوتا ہے. اس بات کسی کی کیا بات، بس ابھی وقت تو ہے ہی نہیں، اتنی بات کی انشاءاللہ امید ہے کہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جتنی باتیں ہیں وہ سب غیر ضروری، ان سے اجتناب بہتر ہے. سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس نے پاک کی اتنی خدمت کر رہا ہے، جو استاد علم دین پڑھا رہا ہے، اس کو حدیہ دینا منائیں گے، اس کو حدیہ دے دیں، لیکن ان مواقع کے اوپر یہ گویا قرآن پاک کو بیچنا ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرے، اور کسی موقع پہ جب دل چاہے دے دیں.